ایسے موقع پر جب شک پڑ جائے کسی چیز میں تو اس شک کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اطمینان. اسی طرح مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جرابوں پر مسے کی بات, موزوں کے اوپر مسا ہو جاتا ہے. اس میں کوئی قید نہیں بتائی گئی ہمیں کہ کس قسم کی جرابیں ہوں. فقہا نے کئی ایک پابندیاں لگائی ہیں لیکن وہ کسی بھی قرآن پاک کی آیت یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ وہ کیسی جرابیں ہوں. جو شریعت کا منشا یا مرضی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سردی کے موسم میں یا کسی بھی وجہ سے اگر انہوں نے پہن رکھی ہے تو مشقت سے بچایا جائے کہ بار بار وہ اتار کر وضو نہ کرے اور ٹھنڈک سے بچے. اب اس میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جرابیں ایسی تو جو بہت ہی پتلی ہوتی اور انسان کو ایک شبہ ایک بے چینی سی ہوتی ہے, پتہ نہیں پر مسا کرنا چاہیے کہ نہیں, یا یہ ہے کہ پھٹی ہوئی جراب پر مسا نہیں ہوتا. تو وہ جو ہی ایسی کوئی چیز نظر آ جائے یا دل میں شک پیدا ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر یقین کی حالت اختیار کی جائے تاکہ نماز اور دیگر عبادات میں سکون اور یکسوئی پیدا ہو. کیونکہ اگر انسان سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح اور بھی باقی زندگی میں بے شمار مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں. اور اصول کیا ہے, دع ما یریبک الا ما لا یریبک, اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال رہی ہے اور وہ چیز لے لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شک و شبہ والی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا. یعنی ہر معاملے میں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس سے عزت یا انسان کے نام یا کسی بھی چیز پر حرف آتا ہو صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے اندر اس سے بدگمانی پیدا ہونے کا ڈر ہو. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں کہ جہاں پر اچھے نیک یا شریف لوگ نہیں جاتے تو آپ کو وہاں سے کوئی نکلتے ہوئے دیکھ لے تو خواہ آپ کسی بری نیت سے نہ بھی گئے ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ آپ کے بارے میں شک کرنے لگیں گے. فرمایا کہ اپنے آپ کو جو شک والی چیز سے بچا لے تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا, یعنی لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیا. اور جو شبہات میں پڑ گیا یعنی شک والی چیزوں کو یہ سوچ کر اختیار کر لیا کہ اس میں کون سی یعنی کوئی واضح بات نہیں ہے کہ حرام ہے کہ نہیں, تو فرمایا کہ وہ حرام میں داخل ہو گیا. کہ جب آپ کسی دریا میں اترتے ہیں تو کنارے پہ تو پانی تھوڑا ہی ہوتا ہے لیکن کنارے کے اندر جس نے پانی میں قدم رکھ لیا خواہ وہ تھوڑا تھا شیلو تھا تو آہستہ آہستہ وہ آگے جا کے ڈوب سکتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص حرام کے کنارے کنارے پھرتا ہے تو قریب ہے کہ حرام کے اندر بھی جا گرے. اس کی مثال دی گئی کہ جس طرح وہ چرواہا جو چراگاہ کے ارد گرد ریوڑ چراتا ہے, یعنی چرواہا وہ جو بکریاں چرانے والا مثال کے طور پر, وہ کسی اور شخص کی زمین کے قریب قریب باؤنڈری وال کے قریب قریب بکریاں چرا رہا ہے تو قریب نہیں کہ کوئی جانور خود اگر نہ بھی ادھر جائے تو منہ مار کے اندر سے دوسرے کی زمین سے وہ کھا لے جو کہ اس کے کھانے کا حق نہیں. تو اسی طرح فرمایا کہ جو شخص حرام کے پاس پاس پھرتا ہے, کوئی بھی ایسا کام جو صریحاً حرام نہیں لیکن مشکوک چیز ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, وہ ایک دن حرام میں داخل ہو جائے گا. پھر اس طرف اس کا پھسلنا آسان ہو جائے گا. جگہ ہوتی ہے, تھوڑی سی جگہ ہوتی, ایک ڈیڑھ فٹ ہوتی ہوگی چوڑی, لیکن اگر آپ ایک ڈیڑھ فٹ چوڑی دیوار کے اوپر چل رہے ہوں تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ادھر گرے یا ادھر گرے, حالانکہ آپ کے پاؤں رکھنے کے لیے اور چلنے کے لیے وہ جگہ کافی ہوتی ہے. تو آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس سے اتر آتے ہیں کہ نہیں اس سے بہتر میں نیچے فرش پہ چلوں, اگر مجھے یہ فاصلہ طے کرنا ہے تو خطرے سے نکل کر میں اطمینان کی حالت میں جا پڑوں. تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ حرام کے قریب قریب مت کرو, ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ادھر کو پھسل جاؤ, کیونکہ بیلنس بگڑ سکتا ہے نا. جس دیوار پہ چل رہے ہوئے ڈر کیوں لگتا ہے, اسی بات سے تو ڈر لگتا ہے کہیں بیلنس نہ بگڑ جائے اور ادھر ادھر نہ میں گر جاؤں. اور گرنے کا مطلب یہ ہے, یہاں پر تو گرنے کا مطلب ہے حرام میں پڑ جانا اور وہاں گرنے کا مطلب ہے ہلاک ہو جانا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ خبردار, ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی محرمات ہے. یہ دنیا کے بادشاہوں کی مثال دے کے بتایا گیا کہ ان کا ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے جہاں پر ان کے جانور چرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالی کا بھی ایک مخصوص علاقہ ہے اور وہ اس کی محرمات ہیں, یعنی اس کی باؤنڈری والز کیا ہے, اس کی حرام کردہ چیزیں کہ ان کے پاس نہ ہو. خبردار, بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں فزیکلی بھی اور مانوی طور پر بھی, اگر دل کی جسمانی حالت درست ہے تو انسان صحت مند ہے, اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو باقی سارے جسم کی صحت انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. انسان دیکھیں جو ہارٹ اٹیک سے فوت ہوتے ہیں ان کی ناک آنکھیں کان ہر چیز کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک دل بگڑا تو سب کچھ بگڑ گیا. اور روحانی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے وسواس اور حمزات الشیاطین اور اسی طرح بدگمانیاں اور برائی کی خواہش, یہ سب کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. پھر اگر انسان اس پر قابو پا لے تو کامیاب ہو گیا, اور اگر انسان اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے اور ان چیزوں میں ملوث کر لے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ایک دن ہلاک ہوگا. تو یہاں پر فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. خبردار, وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, دونوں حضرات نے اس حدیث کو مختلف طرق سے, طرق سے مراد ہوتا ہے طریقے کی جمع ہے, طرق اور طریقہ کہتے ہیں وہ وسیلہ, وہ ذریعہ, وہ چین آف ٹرانسمیٹر جو حدیث کے شروع میں ہوتی ہے, تو اس سے ملتے جلتے الفاظ میں روایت کیا ہے. اگلی حدیث ہے, عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وجد استمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه لاكلتها متفق عليه. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کھجور پڑی ملی. آپ نے فرمایا, اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ کہیں یہ کھجور صدقہ نہ ہو تو میں اس کو کھا لیتا. یعنی یہاں پر دو چیزیں پتہ چلتی ہیں, ایک تو یہ کہ شک سے بچنا چاہیے, آپ نے یہ کھجور کا کھانا شک کی وجہ سے ہی چھوڑا تھا. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان کو رستے میں کوئی چیز کسی کی گم ہوئی مل جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. اس چیز کو انسان کو اپنے ذاتی استعمال میں لانے سے بچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی صدقے کی چیز ہو یا کسی ایسے شخص کی ہو کہ جس کا مال لینا جو ہے وہ حرام میں شامل ہو. لہذا فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ کہیں یہ کھجور صدقہ کی تو نہیں. لہذا صرف انہیں یقین نہیں تھا لیکن صرف شک تھا, تو شک کی بنیاد پر آپ نے یہ نہیں کیا کہ اس کھجور کو کھا لیں, بلکہ شک کی بنیاد پر اس کو کھانا ترک کر دیا, چھوڑ دیا. وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس, رواه مسلم. حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیکی حسن خلق کا نام ہے, یعنی لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنے کا نام, اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو یہ ناپسند کرے کہ لوگ اس کو جان لیں. کتنی خوبصورت باتیں ہیں چند مختصر الفاظ میں. پہلی بات یہ کہ نیکی, جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ لم تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہے, یعنی اپنے لیے جو پسند کرتے ہو. دوسرا یہ کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو, لیکن نیکی کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے, یوم آخرت پر, اور وعدہ پورا کرے, اور غریبوں کے اوپر مال خرچ کرے, اور بہت سی تفصیلات اس کی ملتی ہیں. تو یہاں پر بھی ذکر کیا گیا کہ نیکی دراصل کس چیز کا نام ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا نام, خوش اخلاقی سے پیش آنے کا نام. اور پھر, اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹک جائے, جس پر تمہیں بے چینی ہو جائے. یعنی فتویٰ تو بعد میں لو, پہلے اپنے دل سے پوچھو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا ہے کہ استفت قلبک ولو افتوکا, اپنے دل سے فتویٰ مانگو, خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے ہی کیوں نہ دے. لوگ اگر ایک چیز کو حلال یا حرام ٹھہراتے ہیں تو کوئی بات نہیں, تمہیں کیا چاہیے کہ تم اپنے دل سے بھی پوچھو کہ جو کسی نے حلال کر دیا تمہارے لیے واقعی تمہارے لیے حلال بنتا ہے یا نہیں. کیونکہ دل انسان کے اندر ایک ایسا میٹر رکھ دیا گیا ہے ضمیر نام کا, کہ جو اس کو ہر چھوٹی بڑی کوتاہی اور برائی پر انسان کو وارن ضرور کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو سنے یا نہ سنے, یا اسے ہی کچل ڈالنے کی کوشش کرے. اور فرمایا کہ اور تو یہ ناپسند کرے کہ لوگ تمہارے دل کے حال پر مطلع ہوں, یعنی اتنا صاف رکھو اپنا دل, اتنا خوبصورت بناؤ کہ اگر لوگوں کو دکھانا پڑے تو بھی خوشی سے دکھا سکو. اور آپ دیکھیں کہ جب یہ کیفیت ہو جائے دل کی, تو پھر حقیقی سکون اور خوشی اور اطمینان اور مسرت انسان کی زندگی میں حاصل ہوتی, اس کے علاوہ نہیں. کہ انسان ظاہر اور باطن دونوں میں خدا سے ڈرنے والا, اور دل کو ایسے خیالات اور ایسی بدگمانی اور ناپاک چیزوں سے بچائے کہ جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی رونق بھی ختم ہو جائے، اور کیا ہو، یعنی ظاہر اور باطن ایک ہو۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ دراصل وہ ہے کہ تم سمجھو کہ ہائے میں یہ بات دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتا۔ تو وہ اسلام کسی ایسی پریکٹس کا نام نہیں کہ جو سب سے چھپ چھپا کر کی جائے، اسلام وہ ہے جو انسان کسی بھی موقع پر جس پر عمل کر رہا ہو اطمینان کے ساتھ۔ اور یہاں حسن خلق کی بات کی گئی، حسن خلق میں دو تین چیزیں ہمیشہ لوگ یہ ہے کہ اس پہ سوچتے ہیں کہ حسن اخلاق کیا ہے۔ حسن اخلاق جو ہے، ایک تو انسان کے جسم کے اندر ہے، یعنی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، اس کی بات میں نرمی ہونی چاہیے، کسی کی توہین یا کسی کی تحقیر یا کسی کا مذاق، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور عمل میں انسان دوسرے سے توقع رکھنے کی بجائے اگر اس کو کچھ دے سکتا ہو تو دے دے، یعنی کسی پر اس لیے خرچ نہ کرے کہ وہ جواباً اور زیادہ دے، اور اگر اس کے پاس کچھ ہے کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی بھلائی وہ کر سکتا ہو تو بھلائی کرنے میں وہ دیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ یہ تین چیزیں بنیادی طور پر حسن اخلاق میں آتی ہیں کہ یعنی چہرے پہ مسکراہٹ اسی وقت آئے گی جب دل خوش ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی بات پڑھتے ہیں تو اچھی لگتی ہے، تو آپ کے پاس کوئی بھی نہ بیٹھا ہو، آپ نے کسی کو بھی مسکراہٹ نہ دکھانی، کیونکہ دکھاوے کی مسکراہٹ کو مسکراہٹ ہی نہیں، وہ تو زبردستی کی چیز ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکراتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر غم بھی ایک سے ایک بڑھ کر تھا۔ فرمایا کہ غمگین مومن کا دل ہوتا ہے، مومن کا دل غمگین رہتا ہے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشی ہوتی یا اس سے تعلق کی خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی انسان کو ہر حال میں راضی رکھتی ہے۔ یعنی کوئی چیز اسے ملے یا اس سے چھن جائے، کوئی مصیبت آئے یا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ یہ رضا جب انسان کے دل میں اترتی ہے تو پھر اس کے اوپر سکون اور اطمینان اور خوشی کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، خواہ وہ اس کا دل غمگین ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد انسان جب دل کا صاف ہوتا ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے، تو دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی اس کے اندر وہی جذبات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ خوشی کے موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ کیا معاملہ اس سے کرتے ہیں، اچھی طرح سے پیش آتے ہیں، اور اگر آپ کے اندر کوئی پریشانی ہے تو ہر آنے جانے والا بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر پریشان ہی ہوگا۔ اور اگر آپ کے معاملات میں اچھائی آ جائے تو پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا جو ہے وہ کچھ بعید نہیں رہتا، یعنی ان کو ان کے حقوق دینا یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے، پھر اس میں انسان کو دقت پیش نہیں آتی۔ لیکن اگر انسان کے دل میں بغض ہو، دل میں میل بھرا ہو، دل میں انسان کے کسی کی قدر نہ ہو، تو پھر انسان صرف ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر چند تھوڑے وقت تو کام کر سکتا ہے، لیکن اس کام میں استقامت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، عن وابس ابن معبد رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفت قلبك البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك۔ حضرت وابسہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا تم نیکی کے متعلق پوچھنے آئے ہو، تم نیکی کے متعلق پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو، یعنی مجھ سے نہ پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس پر تیرا نفس اور دل مطمئن ہو جائے، یعنی خواہ لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہو، خواہ لوگ کچھ بھی کیوں نہ کریں، لیکن اگر تمہارا خدا تعالیٰ کے ساتھ دل اور ضمیر اور یعنی احساسات خالص ہیں، سچے ہیں، تو پھر تمہیں دنیا بھر کی مصیبتیں بھی اس طرح ستائیں گی نہیں بلکہ اطمینان پیدا کریں گی۔ اور گناہ وہ ہے جو نفس میں شبہ پیدا کرے اور سینے میں کھٹک جائے، بے چین ہو جائے انسان کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور خواہ لوگ تجھے کچھ سے کچھ فتوے دیتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ خراب کر بیٹھتے ہیں، اور یہ ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، کبھی کوئی اور بدگمانی ہوتی ہے، تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اگر وہ اس احساس کو زندہ رکھے اور دوسرے سے معافی مانگ لے، یا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو کسی کے ساتھ اگر برا ہو گیا تو اس کے ساتھ آگے بڑھ کر اچھا سلوک کر لے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ برائی ختم ہونے کے بعد انسان کے دل کی بے چینی اور بے سکونی اور بے قراری ختم ہو جائے گی. اور فرمایا کہ نیکی وہ ہے جس پر تیرا نفس اور دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں شبہ پیدا کرے اور سینے میں کھٹک ہو جائے، خیر لوگ تجھے کچھ ہی فتوے کیوں نہ دیتے. اب وہ پھر معاملہ خراب کرنے والی بات چیت کی طرح میں آتی ہوں کہ جب ہم کسی انسان سے بگاڑ بیٹھتے ہیں، کوئی سخت بات کر بیٹھتے ہیں، کوئی ناراضگی کا اظہار کر بیٹھتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں کہ آج دیکھو یہ ہوا، میں نے فلاں کو یہ بات کہی اور اس نے مجھے جواب میں یہ کہا، بتاؤ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا. تو اب یہ کہ لوگ آپ کے سامنے کہہ دیں کہ آپ نے ٹھیک کیا، ہاں آپ نے نہ بھی کیا ہو. فرمایا کہ لوگوں کے فتوے پر مت جانا، کوئی کہہ بھی گئے تم نے ٹھیک کیا، ہاں اچھا کیا، بہت اچھا سنایا اس کو، ایسے ہی جواب دیتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی جواب دینا. وہ تو مطلب غلط کام کے کرنے پر، یونیورسٹی کہتے ہیں نا کہ چوری اور سینہ زوری والی بات، کہ وہ غلطی پر آپ کو نہیں بتائیں گے آپ کے منہ پر کہ آپ نے غلطی کی، لیکن پیٹھ پیچھے کیا کریں گے، اسی بات کو اچھالیں گے اور آپ کی غلطی بنا کر پیش کریں گے. اس لیے فرمایا کہ جب تم نے یہ حساب لگانا ہو کہ تم اچھے ہو یا برے، اچھا کام کیا یا برا، تو اس سے دوسروں سے اس کا سرٹیفکیٹ نہ حاصل کرو، بلکہ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک میزان پیدا کر دے گا. آپ دیکھیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ انسان کیا کہتا ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر فرقان اندر فٹ ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے کہ دل کے اندر ایک فیصلے کی قوت پیدا ہو جائے، تو انسان کے لیے بہت سے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں، اور بہت سی برائیوں سے پرہیز کرنا بھی پھر آسان ہو جاتا ہے، اور غلط کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ اندر کے قاضی سے پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے، اور جس چیز پر وہ منع کر دے، ایک ہوتی ہے دل کی خواہش اور ایک ہوتی ہے دل کا اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا. دل کی خواہش اور اچھائی برائی کے درمیان فرق کرنے کی کیفیات میں بالکل فرق ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل تو ایک ہی بنایا، لیکن دل کے اندر خیالات اور احساسات کی اقسام مختلف رکھی. تو وہ قسم کے جو برائی پر انسان کے بے چین ہو جائے، اس سے پوچھو کہ تم نے کیا کیا، اچھا کیا یا برا کیا، اور وہ تمہیں بتا دے گا. اور اگر تم اپنے کان دل کے کھلے رکھو تو تمہیں پھر ہدایت نصیب ہو جائے گی. جن لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کان بند کر لیے ہوتے، جس طرح قرآن پاک فرماتے سمن بکمن اومیون فہم لا یرجعون. حضرت ابو سروہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی، تو ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہا میں نے عقبہ اور اس عورت جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے دونوں کو دودھ پلایا ہے. حضرت عقبہ نے اس عورت سے کہا مجھے معلوم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے مجھے پہلے یہ بتایا ہے. پھر وہ مدینہ میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اب جب یہ بات کہی جا چکی ہے تو تمہارا نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا. اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک عورت کی گواہی ایسے معاملات میں اکیلی بھی قابل قبول ہوتی ہے. عموماً عورتوں کو شکوہ رہتا ہے کہ ہماری عورت کی گواہی جو ہے وہ ایک آدمی کے برابر دو عورتوں کی گواہی کیوں ہے، ہم کوئی آدھی چیز ہیں، آدھی ہستی ہیں، اور ہم کوئی سیکنڈ کلاس ہیں. بات یہ نہیں، گواہی جو ہے وہ کوئی انعام نہیں کہ جسے آپ کو ملنے سے رہ گیا. گواہی ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. مثال کے طور پر آپ کچن میں کھڑے ہیں، نوکر گلاس توڑ دیتا ہے، مالک آپ سے چاہتا ہے گواہی لے کہ آپ نے دیکھا اس نے جان کے توڑا یا خود ٹوٹ گیا، آپ اس وقت کیا چاہیں گے؟ کہ آپ سے گواہی لی جائے؟ آپ یہ چاہیں گے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھ سے نہ پوچھا جائے کہ یہ کس نے توڑا اور کس نے نہیں توڑا. اس لیے کہ اگر آپ جھوٹی بات کہتے ہیں کہ نہیں توڑا، تو اس وقت مالک ناراض ہو، اور دنیا کا مالک نہ بھی ناراض ہو تو وہ بڑا مالک ضرور ناراض ہوگا، کیونکہ جھوٹی گواہی ان جرائم میں سے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شدت اور سختی کے ساتھ جس سے منع کیا، اور اس میں بہت سخت وعید بھی سنائی. اور اگر آپ صحیح گواہی دیتے ہیں تو اس شخص کے دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہے کہ وہ ناراض ہوگا، وہ خفا ہوگا. تو کسی بھی موقع پر گواہی دینا ایک بہت بڑا بوجھ ہے. اس لیے یہ اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں کہ ہمیں ایک بوجھ سے آزاد کیوں کیا گیا. ویسے تو عورتیں آزادی چاہتی ہیں، لیکن معلوم نہیں گواہی کے معاملے میں کیوں برڈنڈ ہونا چاہتی ہیں. خیر، یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ خاندانی معاملات میں، رضاعت کے معاملے میں، نسب کے معاملے میں مرد کی گواہی مانی نہیں جاتی، لیکن انہوں نے کبھی نہیں شکوا کیا. عورت کی گواہی، اور وہ بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے، جیسے کہ اس بخاری کی روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں بھی دودھ پلایا اور تم نے جس سے نکاح کیا اس کو بھی پلایا تھا، لہذا تم آپس میں دونوں رضائی بہن بھائی ہو. تو مرد جیسے اپنی نیچر میں ہوتے ہیں، اس نے فوراً حضرت عقبہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ تم نے پلایا کہ نہیں پلایا، یعنی انہوں نے ماننا نہ چاہا اس بات کو، اور نہ تو نے مجھے پہلے یہ بتایا، تو اب میں کر چکا ہوں تو اب بس جانے دو اس بات کو. لیکن کیا ہوا، دل میں کھٹک آ گئی، شک پڑ گیا نا، انکار تو کر گئے، میں نہیں جانتا کہ تو نے پلایا کہ نہیں پلایا، اور وہ اپنے آپ کو تسلی دے دیتے، لیکن شک پڑ گیا. یہ بات چونکہ شک کے بعد میں آ رہی ہے نا، بات شک والی چیزوں کو چھوڑ دو. تو اس کی مزید تسلی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جاتے ہیں اور آپ سے یہ مسئلہ دریافت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب یہ بات کہی جا چکی ہے تو تمہارا نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو گویا آپ نے ایک عورت کی بات کو وزن دیا اور نکاح جیسے عقدۃ النکاح یعنی پختہ عہد کو توڑ دیا، جو کہ افضل الحلال عند اللہ الطلاق، یعنی الگ ہونا جو ہے اللہ کے ہاں سب سے مبغوض ترین چیز ہے حلال چیزوں میں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہی جا چکی ہو چکی بات، تمہارا نکاح اب یہ جائز نہیں. تو گویا شک والی بات سے بچنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اور پھر حضرت عقبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور اطاعت کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا اتنا حرج ہوا اور اتنا نقصان ہوا اور میں اب چھوڑ نہیں سکتا، فوراً آپ نے بات مان لی. اس سے صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت آپ کے سامنے آیا. ہمیں اگر کوئی بات کہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسا نہیں اور ایسا کر لو، تو ذرا ہم اپنے دلوں کا حال دیکھیں کہ کریں گے یا نہیں کریں گے، اور کتنی دفعہ جان کے بھی پھر وہ نہیں کریں گے جو آپ نے کہنے کو کہا ہو، تو پھر ہماری محبت کا کیا عالم ہوا. بہرحال اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ایک عورت کو جدا کر دیا اور عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس معاشرے میں نکاح کرنا کوئی بہت بڑا وبال نہیں تھا، کوئی مصیبت نہیں تھی. بلکہ آپ دیکھتے ہیں حضرت اسماء بنت امیس کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت صحابیات میں، آپ دیکھیں کہ اس میں ان کے چار یا پانچ نکاح ہوتے ہیں، جس سے نکاح کرتی وہ فوت ہو جاتا ہے، اور ایک دوسری تیسری مرتبہ جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پر کوئی ان کو منحوس نہیں قرار دیتا کہ یہ وہ عورت ہے جس سے تین لوگوں نے نکاح کیا اور تین کے تین مر گئے، چوتھا پھر کرتا ہے. اور پھر پانچویں یا چھٹی مرتبہ جب ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں بس اب میں تھک چکی ہوں، میں اب نکاح نہیں کروں گی. تو یہ مثالیں ہمیں اس معاشرے میں کہیں نظر نہیں آئیں گی. ہمارے ہاں نکاح کرنے کے لیے اور شادی کرنے کے لیے معیار اتنے بلند کر لیے گئے ہیں کہ اچھی بھلی سمجھدار ذہین اور بہترین لڑکیاں صرف شکل و صورت میں کسی کمی بیشی کی وجہ سے، اور وہ بھی اللہ نے بنائی، کسی نے نہیں بنایا، اور وہ اس کو تو ہم اپنی خیالی صورت پہ پرکھتے ہیں، وہ ایک امیجنری پری کی شکل میں لڑکیوں کو پرکھتے ہیں، اور جب اس پہ کوئی پورا اترے تو پھر ہی وہ نگاہ میں جچتی ہے. حالانکہ پریاں تو زمین پہ نہیں رہتی، ہوتے سب انسان، اور شادی بھی پھر کہیں نہ کہیں سب کی ہو ہی جاتی ہے. لیکن اس پر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ضرور کہ تم نے اپنے معیار اتنے زبردست کیوں بڑھا لیے اور اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالا. بہرحال اگلی حدیث ہے، وعن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہاں بھی عنہما حضرت حسن اور حضرت علی دونوں کی وجہ سے ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی. آپ حضرت تصور میں لائیں کہ حضرت حسن کتنے چھوٹے بچے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یاد کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ لوگ ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے تھے، بلکہ اس کو یاد کرتے تھے، نہ صرف یہ کہ بڑے بلکہ بچے بھی. حسن کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی، اور بات کیا تھی، مشکوک چیز کو چھوڑ کر وہ چیز اپناؤ جس میں شک نہیں، یعنی اس چیز کو اختیار کرو جو شک و شبہ سے بالا تر ہے. جیسے وہ بنی اسرائیل کی گائے کے قصے میں آتا نا، لاشیا تفیحا، کہ کوئی داغ نہیں اس میں، یعنی بے داغ چیز اپناؤ. تو وہ نہ صرف یہ کہ ظاہری داغوں سے بچو بلکہ دل کے داغوں سے بھی بچو. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان لأبی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ غلام یخرج له الخراج وكان ابو بکر یأکل من خراجه فجاء یوما بشیء فأکل منه ابو بکر فقال ابو بکر وما هو فقال كنت تكهنت للإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فاعطاني لذلك هذا الذي اكلت منه فادخل ابو بكر يده فقاع كل شيء في بطنه رواه البخاري. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ اپنی کمائی کی ایک مقررہ مقدار آپ کو ادا کرتا تھا، یعنی غلاموں کی بھی حیثیت اس زمانے میں ایسی تھی جیسے جانوروں کی، جیسے بعض لوگوں نے گھوڑے خریدے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پہ وہ ٹانگے میں جوت کر ان پہ کمائی کرتے ہیں، تو جو بھی دن کی کمائی ہوتی ہے گھوڑے نے تو اس میں سے دانا اور چارہ ہی کھانا ہوتا ہے، باقی کمائی تو مالک کی ہوتی ہے. اسی طرح غلاموں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو وہ کماتے تھے اس میں سے کچھ پرسنٹ اپنے مالک کو ادا کرتے تھے، اور وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اس کو نعمت سمجھتے تھے کہ مالک نے ہمیں کئی کام کرنے کی اجازت دی کہ ہم کچھ کمائی کر سکتے ہیں، اور اس کی شرط یہ ہوتی تھی ٹھیک ہے کماؤ اپنے لیے بھی، لیکن اتنا حصہ چونکہ میں تمہیں خرید چکا ہوں مجھے بھی ادا کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کمائی سے کھا لیتے تھے. ایک دن وہ غلام کوئی چیز لے آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسے حسب معمول کھا لیا. غلام نے آپ سے کہا آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا ہے؟ غلام نے کہا زمانے جاہلیت میں میں ایک شخص کے لیے کہانت کیا کرتا تھا، یعنی غیب کی خبریں بتاتا تھا اس کو، گو کہ میں اچھا کاہن نہیں، یعنی مجھے پتا نہیں ہوتا تھا، میں نے صرف اس شخص کو دھوکا دیا تھا، یعنی ایسے جھوٹ موٹ بات بنا کے بتائی تھی. وہ شخص مجھے ملا اور اس نے مجھے اس کہانت کی وجہ سے یہ چیز دی ہے جو میں اسے غیب کی خبریں بتاتا تھا، تو جو آپ نے کھائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور پیٹ میں جو کچھ تھا طے کر کے نکال دیا، کیونکہ کاہن کی کمائی حرام ہوتی ہے جو غیب کی خبریں سنا کے لوگوں سے مال کماتے ہیں یا نجومی وغیرہ جو ہوتے ہیں. وَأَنَّاكَ أَنَّ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ 4,000 وَفَرَضَ لِابْنِهِ 3,000 و500 فَقِيلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُوهُ يَقُولُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ. حضرت ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اولین کا وظیفہ 4,000 مقرر فرمایا. حضرت عمر کے زمانے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ فتوحات ہوئی تھی اور بہت زیادہ مال غنیمت آیا تھا، تو جن لوگوں نے شروع میں ہجرت کی تھی ان کے لیے 4,000 مقرر کیے اور اپنے بیٹے کا 3,500. آپ سے عرض کیا گیا یہ بھی مہاجرین میں سے ہیں، ان کا وظیفہ آپ نے کیوں کم کیا؟ فرمایا اس کے ساتھ اس کے باپ نے بھی ہجرت کی ہے. فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جنہوں نے صرف خود ہجرت کی، اس کے ساتھ تو میں تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اپنی اولاد کے معاملے میں وہ کتنے سخت تھے. وعن عطیہ بن عروہ السعدی الصحابی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. حضرت عطیہ بن عروہ السعدی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ متقین کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ حرج والی چیز کے خوف سے اس چیز کو بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہ ہو، یعنی شک والی مراد ہے چیز اختیار نہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته
ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. يا رب العالمين، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو بات ہمارے سمجھنے میں غلط ہوئی ہو ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور بہترین غور و فکر کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، تو ہمیں اپنے قریب کر لے، اپنی محبت عطا کر دے، ہماری ساری مشکلات کو آسان کر دے. اللہ تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، جسمانی اور روحانی مرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما. یا اللہ تو ہماری اولاد کو ہدایت عطا کر، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین، تو دنیا اور آخرت میں ہم پر اپنی نظر کرم اور رحمت فرما، اور ہمارا شمار اور ہمارا قیامت کے دن جی اٹھنا صالحین میں سے کر دے، اپنے عرش الہی کی سایہ تلے جگہ عطا فرما. یا اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، لا الہ الا انت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ایک دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جو شخص صبح اور شام اس کو ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے غم اور فکر سے نجات عطا کرتا ہے، اور وہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. مختصر سی دعا ہے، اسے اپنی عادت بنا لے. یہ پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں، اس میں لکھی ہوئی ہے صبح شام کی دعاؤں میں سے، لیکن بہت بہترین دعا ہے. یعنی ہر غم اور تفکر سے انسان کو نجات ملتی. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان او الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. لوگوں اور زمانے کے بگڑ جانے کے وقت گوشہ نشینی کے مستحب ہونے کا بیان، یا اس خوف سے کہ دین میں فتنہ پیدا ہو جائے یا حرام اور شبہات میں پڑنے کا اندیشہ ہو. قال اللہ تعالی ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا پس دوڑو اللہ کی طرف اور اس کی پناہ لے لو، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. رواہ مسلم. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالی متقی اور غنی اور مخفی بندے سے محبت کرتا ہے. جیسا کہ اس باب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ انسان کے ایمان اور عقیدے کے بگڑنے کا اندیشہ ہو، یا دین اس کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہو، یا اس بات کا خوف ہو کہ انسان حرام میں پڑ جائے گا، یا اگر حرام میں نہیں بھی تو شبہات میں پڑ جائے گا جو حرام کے قریب کر لے جانے والے ہوں، تو ایسی صورت میں انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی پناہ طلب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح اس باب میں جو یہ پہلی حدیث ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت رکھتے ہیں جس کے اندر یہ تین صفات ہوں، التقی متقی تقوی والا، اور تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، اس کیفیت کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حضوری، اللہ تعالیٰ کا احساس اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کا
سبب پایا جاتا ہو، جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے قربت کے جذبات پائے جاتے ہوں، اور وہ شخص اللہ کے سوا نہ کسی سے ڈرتا ہو نہ کسی سے وہ ایسی محبت کرتا ہو جیسی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے سخت ہوتے ہیں، سب سے شدید ہوتے ہیں۔ تو تقویٰ، جب اللہ تعالیٰ کی سچی محبت دل میں آتی ہے تو پھر اس محبت اور ان جذبات کے بعد انسان کے لیے اللہ کی راہ میں کسی بھی چیز کی قربانی کرنا آسان تر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر تقویٰ کے ساتھ جس چیز کو قابل تعریف قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے الغنی، یعنی غنا۔ غنا کیا چیز ہے؟ غنا کے بارے میں آپ نے فرمایا الغنا غنا النفس، غنا دل کے غنا کا نام ہے، کہ دل انسان کا دنیاوی چیزوں کی محبت اور لالچ سے پاک ہو، اور انسان انسانوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہو۔ اور جس کے بارے میں ایک اور تعلیم یہ دی گئی کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، اور جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر توقع رکھو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کرو۔ اور غنی بندے سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ جو اس لیے نہیں لوگوں سے ملتا یا اس لیے کسی سے تعلق نہیں رکھتا کہ اس سے دنیا کے فائدے حاصل کر سکے، بلکہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو بھی اللہ کی خاطر، اگر کسی سے بغض اور عداوت رکھتا ہے تو بھی اللہ کی خاطر، اور خفی جو چھپ کے رہنا پسند کرے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شہرت کو پسند کرتے ہیں، ناموری کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ بن کے دکھاتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے نہیں، اور ایک طرح سے جھوٹ کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھتے ہیں اپنی حیثیت کو منوانے یا جتانے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں انسان کو کتنا تردد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تو نیچرل ہوتی ہیں، جو صلاحیتیں، جو انعامات، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ تو خود بہت ظاہر ہوتی رہتی ہیں، ان کو ظاہر کرنے کی پھر کوشش نہیں کرنی پڑتی، اور وہ اصل اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر ہوتی نہیں، لیکن وہ کچھ نظر آنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہر ایک کی پرائیورٹیز مختلف ہو سکتی ہیں، کسی کا آئیڈیل کچھ ہو سکتا ہے، کسی اور کا کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا تعلیم دی گئی؟ کہ انسان شہرت کی بجائے اور لوگوں کے سامنے بننے سنورنے کی بجائے کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے بنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رہے، وہ جو سات پردوں میں سے بھی انسان کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی اور بھلائی اور خیر موجود ہے تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے لے آئے گا، پھر وہ چاہے گا نہیں۔ لیکن اگر کوئی اچھے سے اچھا کام بھی اگر اس لیے کیا جائے کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور پھر یہاں پر خفی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خفی رہے، چھپ کر رہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتا ہے، تو کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ دل کو دیکھا جائے گا، نیت کو دیکھا جائے گا کہ ایک شخص خود کیا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کا رویہ اور طرز عمل مختلف ہوتا ہے۔ تو اصل میں جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ انسان کی نیت ہے، انسان کے جذبات ہیں جس کے لیے انسان کوشاں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رجل ای الناس افضل یا رسول اللہ قال مؤمن مجاہد بنفسه وماله فی سبیل اللہ قال ثم من قال ثم رجل معتزل فی شعب من الشعاب یعبد ربه۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ فرمایا وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا جو شخص کسی گھاٹی میں گوشہ نشین ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ یہاں دو باتیں بتائی گئی، ایک شخص کے اللہ کے ہاں افضل ہونے کی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم ایسے سوال کیوں نہیں کرتے، ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے، صحابہ کرام ایسا کیوں سوچتے تھے؟ تو نقطہ نظر کا فرق ہے، دنیا کے بارے میں سوچ کا فرق ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ کس طرح اٹریکٹیو بن سکتے ہیں، ان کے سامنے کس طرح دل لبھانے والی کون کون سی حرکات کر سکتے ہیں، دنیا میں کس طرح مشہور اور پاپولر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کس طرح پاپولر ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کس طرح خوبصورت ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کس طرح پیارا ہو سکتا ہوں. تو صحابہ کرام کے سوال اس قسم کے تھے. اب دیکھیں کہ ہم جب کوئی رسالہ یا میگزین یا اخبار پڑھتے ہیں تو عموماً خواتین کون سے حصے زیادہ پسند کرتی ہیں جس میں اس قسم کے ٹائٹلز ہوں کہ اپنی شخصیت کو پرکشش بنائیے اور جادو گفتگو کس طرح کی جا سکتی ہے اور اس قسم کی باتیں کہ جس سے انسان کی ظاہری شخصیت کے پہلو جو ہیں وہ زیادہ دوسروں کے دل میں کھب جانے والے ہوں اور روح اور اندر کا حسن جو ہے اس کی طرف توجہ کی جو بات ہوتی ہے وہ ہمیں بور کرتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ کیا پوچھتے تھے، وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ہم ظاہر میں کیسے خوبصورت بن سکتے ہیں. ان کو بیوٹی پارلرز کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ ان کے اندر کا حسن اتنا زبردست تھا کہ جو ان کے چہروں کی رونق ہوتا تھا، ان کی گفتگو کی گرمی کا سبب ہوتا تھا اور وہ جو دلوں کے سکون اور اطمینان کا سبب ہوتا تھا جو ان کے اپنے بھی اور دوسروں کے بھی. تو ان کا سوال ذرا دیکھیے، ایم ناس افضل یا رسول اللہ، سب سے اچھا کون ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل کون ہے؟ اور ان سے ان کی مراد کیا تھی کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ مؤمن، ایمان والا، مجاہد، کوشش کرنے والا، کس کے ساتھ؟ بنفسی ہی، اپنے نفس کے ساتھ، ومالی ہی اور اپنے مال کے ساتھ، یعنی اپنی جان بھی لگائے اپنا مال بھی لگائے. بعض وقت مال لگانا آسان ہوتا ہے لیکن جان لگانا مشکل ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا جان ہی کے بارے میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ اپنے آپ کو بچا بچا کے نہ رکھو کہ ہائے میں اگر یہ کام کروں گی تو لوگ مجھے یہ باتیں بنائیں گے اور مجھ سے ایسی طرح پیش آئیں گے تو ڈسہارٹ ہوں گا میں، ڈپریسڈ ہوں گا، تو بہتر ہے کہ میں اس کام میں آگے ہی نہ بڑھوں کہ مجھے کسی کی کچھ سننی ہی نہ پڑے. یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہے لیکن ان کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے جو بالکل گوشہ نشینی کر لیتا ہے. تو اچھا کیا ہے کہ آپ نفس کے ساتھ جہاد کریں. اور نفس کے ساتھ کیا ہے؟ ایک تو ایک انسان سیلف کنٹرول سیکھے کہ اپنے جذبات کو خود قابو پانا سیکھے، اور اس میں کیا ہے؟ یہ نہیں کہ جب دل چاہے کھانے کو تو سب کچھ چھوڑ کے کھانا شروع کر دے، جب دل چاہے سونے کو تو سب، چاہے کتنا ہی ضروری کام ہو ہم تو سونے جا رہے ہیں، نہیں. بلکہ کیا کریں کہ اپنے ان خواہشات کو جو واقعی انسان کی ایک فطری خواہش ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا جانے. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کے ساتھ جب معاملہ ہو رہا ہو، لوگوں کے ساتھ جب تعلقات ہوں، تو اس میں انسان اذیتیں برداشت کرنا سیکھے. یعنی دوسروں کو اپنی اذیت سے بچائے لیکن جب دوسرے کی طرف سے کوئی اذیت آئے تو اس اذیت پر صبر کرنا سیکھے، اس کو جوابی طور پر حملہ کرنا نہ سیکھے. تو یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اور پھر یہ نفس کے ساتھ جہاد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں اپنے آپ کو گھلائے اور اپنے جان اور اپنے ہاتھ کی محنت اور کمائی سے اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلے اور اس کے دین کی خدمت کرے، اور اپنے مال کو بھی اس میں لگائے. عموماً انسان ایک کام کر کے سمجھتا ہے کہ وہ دوسرا ہو گیا، بس میں نے یہ کر دیا بہت ہو گیا یہ. لیکن اعلیٰ درجے کے مجاہد کون ہے؟ جو جان بھی لگائے، جو جسم بھی لگائے اور جو مال بھی لگائے. قال ثم من، کہا کہ اچھا پھر نمبر دو، دوسرا کون، اس کے بعد کس کا درجہ ہے، سیکنڈ کون ہے؟ اب دیکھیں کہ جب کوئی امتحان ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو انسان ہمیشہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے سب سے اچھا کس نے کیا، نمبر ون کون آیا، اور پھر انسان جب جان لیتے ہیں کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہی ان کی نیکیوں یا نیک لوگوں کے یا نیکی کے معیار کو پرکھنے کی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. کہا کہ اچھا اس کے بعد اور کون، اور پوچھتے اس لیے تھے کہ بھلا ہم اس میں ہیں یا نہیں، یا اگر ہم ہونا چاہیں تو ہمیں پھر کیا کچھ کرنا پڑے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل معتزل فی شعب، ایسا شخص جو ایک گھاٹی میں الگ بیٹھا ہے، من الشعاب، گھاٹیوں میں سے، یعبد ربہ، وہاں وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. اب یہاں پر پھر ہماری وہ جو انتہا پسند نظر ہے کہ یا ادھر ہو گئے یا ادھر ہو گئے،